امام ابن تیمیہ کا قول میں نے آپ کو پہلے بھی سنایا تھا کہ کوئی حکومت کفر کے ساتھ عدل و انصاف پر مبنی ہو تو چل سکتی ہے، لیکن کوئی حکومت خواہ وہ اسلام کا نام لے لیکن ظلم پر مبنی ہو تو وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ ظلم دنیا سے امن اور چین چھین لیتا ہے، انصاف اور عدل خواہ کوئی بھی کرے، مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کا فائدہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے مجھے اپنے ہی ملک کے بعض علاقوں میں قحط کی خبریں اور بارش کا نہ ہونا اور زمین کا سبزہ نہ اگانا، ان سب چیزوں کی طرف بھی دھیان جا رہا تھا۔ تو میں سوچتی ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے ملک کے یہ علاقے اور دیگر بھی اللہ کی ذات، اللہ کے دین، اس کی تعلیمات اور عدل و انصاف سے بالکل خالی ہو گئے ہوں۔ اور اگر دیکھا جائے غور سے تو یہ ایک وجہ ہے۔ اب دیکھیں کہ عمومی طور پر جہاں قحط ہے یا خشک سالی ہے، انہی علاقوں میں جہالت بھی زیادہ ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، دونوں حوالوں سے۔ اب اگر ہم نے ان تک پانی پہنچانا ہے یا کھانا پہنچانا ہے تو صرف یہ ہنگامی حالات میں ایک چھوٹی سی کوشش کے بعد سو نہیں جانا چاہیے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان علاقوں کی طرف باقی لوگوں کی توجہ اس لیے کھینچی ہو کہ شاید کوئی لانگ ٹرم پلاننگ کریں اور ان لوگوں کا کچھ حال بدلے۔ کسی بھی علاقے کے اندر، کسی بھی بستی کے اندر خوشحال لوگوں اور دیندار لوگوں اور علم والوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ڈپرائیوڈ لوگوں کی طرف توجہ کی جائے اور مستقل بنیادوں پر مسئلہ حل کیا جائے۔ اس کا حل صرف یہ نہیں کہ ہم وقتی طور پر کھانا پہنچائیں، وہ تو ایک ذمہ داری بنتی ہی ہے، وہ تو کرنا ہی ہوگا، لیکن ایسے انتظامات بھی کیے جائیں کہ جس سے ان کی مشکلات حل ہوں مستقل بنیادوں پر اور پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں، علم کے لیے بھی کوششیں ہوں، اندھیرے صرف دنیا کے دور نہ ہوں آخرت کے بھی ہوں۔ دنیا میں کوئی بھوکا ہوتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے تو ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتا ہے، ہم سب ہائے بیچارہ کہتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو لوگوں کی آخرت کے بارے میں بھی اتنا ہی دکھ درد رکھتے ہوں۔ دنیا کی تکلیفیں تو نظر آتی ہیں اور ہم ان کی مدد کو پہنچ بھی جاتے ہیں، لیکن کسی شخص پر قبر میں کیا بیتتی ہے، حشر کے میدان میں اس کا کیا حال ہوگا، جہنم میں جا کے اس پہ کیا گزرے گی، اس کے بارے میں ہم نے کبھی بھی نہیں سوچا، ہمیں کبھی دکھ درد نہیں ہوا کہ ہم دوسروں کی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں۔ تو یہ دونوں کام ساتھ ساتھ ہوں گے، خواہ کسی کی دنیا کی مدد اور خدمت کا کام ہو یا پھر اس کی دنیا بنانے کی فکر ہو، تو اس میں بھی ہمیں اپنی اس کی دنیا بنانے میں اپنی دنیا بنانے کی فکر نہ ہو۔ کیونکہ ہمارے ہاں تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، روڈ ایکسیڈنٹ، تو لوگ اس زخمی کو اٹھانے کی بجائے اس کی چیزیں اکٹھی کرنے لگتے ہیں، بظاہر کیا ظاہر کر رہے تھے کہ ہم مریض سے ہمدردی کر رہے ہیں، حالانکہ وہ اپنی دنیا بنا رہے ہوتے ہیں۔ ہم کوئی بھی اچھا کام، دین کا کام جب شروع کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم کیا شروع کر دیتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہم اپنا نام کیسے کمائیں اور اپنی دنیا کیسے بنائیں، اپنا نفع کہاں سے کمائیں، اپنا کمیشن کہاں سے حاصل کریں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے کسی کام میں برکت نہیں ہوتی اور ہماری روزی میں بھی برکت نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے پاس بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی ہم کنگالی ہوتے ہیں، کیونکہ حرام طریقوں سے مال حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حرام کا مال خواہ ڈھیروں ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت نہیں ہوا کرتی۔ اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے سامنے اس دن میں نے بات کی تھی آپ کے لیے، آپ کے ساتھ، تو دو آپشنز آئی ہیں۔ ایک تو ان لوگوں کو غذا پہنچانے کا اہتمام، اور اس کے لیے یہیں پر ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے یہ کچھ پیپرز دیے ہیں جن پر ڈیٹیلز لکھی ہوئی ہیں کہ جو لوگ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں، مثلا یہ کہ آٹا، رائس، کوکنگ آئل وغیرہ وغیرہ کچھ چیزیں، یہ آپ الہدا میں ہاسٹل میں جمع کرا سکتے ہیں اور وہاں سے یہ سیٹرڈے کو سامان آگے جا سکتا ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز میں آپ کو کل ان سے مل کر طے کر کے پھر آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. دوسری ایک اور جو سجیشن آئی ہے اور واقعی میرے دل کو لگی ہے وہ ہے کنویں کھودنے کی، کہ وہاں پر کنویں کھدوائے جائیں، اور وہ لوگ خود وہاں گئے ہیں اور انہوں نے اس کی کوشش بھی کی ہے، لانگ ٹرم پلاننگ. اور ایک کنواں کھودنے پر 60,000 سے لے کر 1,00,000 تک خرچ آ رہا ہے. اس کی مزید ڈیٹیلز میں معلوم کر رہی ہوں کہ اگر، کیونکہ اس وقت انہوں نے جو جا کے سروے کیا ہے، وہ خط ابھی یہاں تھا میرے پاس، انہوں نے بتایا کہ ایک جانور مثلا اونٹ 300 روپے میں بک رہا ہے اور پانی کا ایک ڈول 15 روپے میں، اور ایک اونٹ کو معلوم نہیں کتنی دور تک بھگایا جاتا ہے جس سے ایک ڈول پانی جو ہے وہ کنویں سے باہر آتا ہے، کیونکہ بہت نیچے اتر گیا پانی. قرآن پاک میں آتا نا کہ ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا پانی خشک کر دے، نیچے گہرائی میں لے جائے، تو پھر تمہیں بہتے چشمے کون نکال کے لا کے دے. تو اس میں یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ ٹھیک ہے کچھ ہم کھانے پینے کا بھی انتظام کرتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم چیز ہے کہ ہم انہیں ان کے پاؤں پہ کھڑا کریں. ہم ایک دفعہ کچھ کھانا دے کر آئیں گے، اگلی دفعہ پھر ختم ہو جائے گا، کتنے دن کھانا پہنچائیں گے؟ اور اتنا آسان بھی نہیں روز کھانا پہنچانا. لیکن اگر پانی کا انتظام ہو جائے تو وہ چیز زیادہ مفید ہو سکتی ہے. اور اس کے لیے اب تک ہمارے پاس جو صدقات جمع ہوئے ہیں پہلے ڈبے میں رمضان سے لے کر اب تک، اگرچہ ان کی تقسیم جاری ہے، لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ ہنگامی بنیادوں پر ہم اس پیسے کو جو پہلے سے جمع شدہ ہے، اور اب اگر کچھ لوگ مزید شامل ہونا چاہیں تو ہم الگ اس کے لیے انتظام کرتے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اس کو میک شور کریں گے کہ واقعی کنویں کھودے گئے ہیں، نہ کہ اس سے کوئی اور کام کیا گیا ہو. کیونکہ پانی کا انتظام کرنا بہرحال ویسے بھی جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے ایک کام ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ پچھلے دنوں ہماری سوسائٹی کے چند بااثر افراد، جن میں میرے بھائی بھی شامل تھے، تھر گئے. صورتحال کا اندازہ ہوا. واپس آ کر انہوں نے جو سنایا وہ دل کو تڑپانے اور آنکھ کو رلانے کے لیے کافی تھا. انہوں نے دیکھا کہ جانور بھوکے مر رہے ہیں، ایک بکری 100 روپے میں اور اونٹ 300 روپے میں فروخت ہو رہا ہے، پانی کا ایک ڈول 15 روپے میں بک رہا ہے، پانی کے حصول کا واحد ذریعہ کنواں ہے، پورے شہر میں چند گنتی کے ہیں جن میں سے اکثر ہندوؤں کی ملکیت ہے کیونکہ وہاں ہندوؤں کی کثرت ہے، وہ پانی فروخت کرتے ہیں. کنویں بھی اتنے گہرے ہیں کہ اونٹوں کے گلے کئی فٹ لمبی رسی ڈال کر کئی فرلانگ صحرا میں ان کو دوڑایا جاتا ہے، پھر ڈول پانی حاصل ہوتا ہے جو 15 روپے کا بکتا ہے. ایسے ہی کئی ڈول ہمارے کچن میں ضائع ہوتے ہیں، باتھ رومز میں بہنے والے پانی کا تو کوئی حساب نہیں. بہرحال ہم لوگوں نے عملی کوشش شروع کی ہے اور وہاں پانی کے مسئلے کو مستقل بنیادوں پر حل کرنے کے لیے کنویں کھدوانے کا انتظام کیا ہے تاکہ ہمیشہ کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے. تو اس میں یہ ہے کہ ان سے بھی میں مزید تفصیلات معلوم کر رہی ہوں، تو کل آپ کو فائنل بتا دیا جائے گا کہ آپ کس چیز میں شریک ہونا چاہتے ہیں، تاکہ مثلاً 2 کنویں 4 5 جو ہم سپورٹ کر سکے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. لیکن میں یہ چاہوں گی کہ جو لوگ بھی وہاں جا کر کنویں کھدوائیں یا کنوؤں کا کام کریں، وہ وہاں آئندہ کے لیے بھی کوئی ان کی تعلیم یا ان کے دین کے رجحان کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست ضرور کریں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرسچن مشنریز جہاں کہیں خدمت خلق کا کام کرتی ہیں وہاں اپنے لوگوں کے ایمان بھی خریدتی. تو ہم خریدیں گے تو نہیں بلکہ الٹا ان کو دیں گے. اور جو اصل میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی ایک فن دو کاج، کہ ایک طریقے سے خدمت خلق کے ذریعے سے ساتھ ہی ان کی آخرت بھی سنوارنے کا کام. یہ کسی نے المائدہ 66 پر ایک اور کمنٹ بھیجا ہے. یہ لکھتی ہیں کہ الہدا آنے سے پہلے میں گل احمد ٹیکسٹائل انڈسٹری میں کام کرتی تھی. وہاں بہت خوبصورت بیڈ لینن بن کر ایکسپورٹ ہوتی ہے. امریکہ، یورپ اور آسٹریلیا کے بڑے بڑے ڈیزائنرز پاکستان سے خصوصاً گل احمد سے وسیع پیمانے پر اپنی چادریں اور کوئلٹس بنواتے ہیں، لیکن نیم ٹیگ اپنا لگاتے ہیں اور میڈ ان پاکستان کا لیبل لگانے کی بھی اجازت نہیں دیتے. اس کے برعکس اپنے ممالک کا لیبل لگاتے ہیں. اگر ذرا سا نقطہ بھی پرنٹ میں آگے پیچھے ہو جائے تو ہزاروں گز کپڑا ضائع ہو جاتا ہے. لیکن ان کی شرط ہے کہ ریجیکٹڈ مال جلا دیا جائے گا، کسی کو دیا نہ جائے گا. شام 7 بجے عموماً ہمارے کارخانے میں کپڑا جلانے کا عمل ہوتا ہے، اور میں حسرت سے ان ننگے، بھوکے، محتاج لوگوں کا سوچتی ہوں جو اس کے کتنے ضرورت مند ہیں. ظلم دنیا سے امن اور چین چھین لیتا ہے. وسا اما یعملون، یہ قرآن پاک میں آتا نا کہ کتنے برے ہیں جو کام وہ کر رہے ہیں. کہ بظاہر دیکھنے میں بسا اوقات یوں لگتا ہے کہ انسانیت کے بہت ہی ہمدرد ہیں. میں نے خود ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس کی سورس میرے پاس نہیں ہے اس لیے میں نے اسے بہت کوٹ نہیں کیا، یاد نہیں، کیونکہ وہ کہیں کاغذ پر، تو انسان پڑھتا ہے اور پڑھ کے دکھ کر کے رکھ دیتا ہے اور اس کو آگے نہیں بتاتا. اس آرٹیکل میں میں نے پڑھا تھا کہ ہزاروں من گندم جو وافر بچ جاتی ہے وہ جلا دی جاتی ہے، سمندر میں پھینک دی جاتی ہے، کہ اگر یہ تھرڈ ورلڈ کو چلی گئی اور ان کے پیٹ بھر گئے تو وہ ہمارے مقابل آ جائیں گے. تاکہ ایک اجارہ داری جو دنیا پہ قائم ہے یا سپر پاور بننے کا جو خواب ہے وہ پورا ہو سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعنا، لعنت کیے گئے. الذین، وہ لوگ. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. الا، اوپر. لسان داوود، داود علیہ السلام کی زبان سے. وعیسی ابن مریم، اور عیسی ابن مریم کی. ذالک، یہ. بما، بوجہ اس کے. جو. عصو، انہوں نے نافرمانی کی. وکانو، اور تھے وہ. یعتدون، حد سے بڑھ جاتے. کانو، تھے وہ. لا یتناہون، نہ ایک دوسرے کو روکتے. ام منکرن، برائی سے. فعلوہ، انہوں نے کیا اس کو، یعنی جس کا انہوں نے ارتکاب کیا. لبئس ما، البتہ کتنی بری ہے وہ چیز جو. کانوا یفعلون، وہ کیا کرتے تھے. ترا، تم دیکھو گے. کثیرن، بہت سوں کو. منہم، ان میں سے. یتولون، وہ دوستی کرتے ہیں. الذین، ان لوگوں سے. کفروا، جنہوں نے کفر کیا. لبئس ما، البتہ کتنا برا ہے جو. قدمت لہم، آگے بھیجا ان کے لیے. انفسہم، ان کے نفسوں نے. ان کے. سخط اللہ، ناراض ہوا اللہ. علیہم، ان پر. وفی العذابی، اور عذاب میں. ہم خالدون، وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. ولو کانو، اور اگر ہوتے وہ. یؤمنون باللہ، ایمان لائے اللہ پر. وہ اللہ پر ایمان لائے ہوتے. وَالنَّبِيِّ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. وَمَا اور جو اُنزِلَ اتارا گیا الیہ آپ کی طرف متخذوہم اولیاء نہ وہ بناتے ان کو دوست ولیکن لیکن کثیرا منہم بہت سے ان میں سے فاسقون نافرمان ہیں لتجدن البتہ تم ضرور پاؤ گے اشد الناس سب سے زیادہ شدید لوگوں میں سے عداوتن عداوت میں للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے الیہود یہود کو والذین اشرکوا اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا ولتجدن اور البتہ تم ضرور پاؤ گے اقربہم ان میں سے سب سے زیادہ قریب مودتن محبت میں للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے الذین ان لوگوں کو قالوا جنہوں نے کہا انا نصارا بے شک ہم نصارہ ہیں عیسائی ہیں ذالکا یہ بِأَنَّ مِنْهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک ان میں سے قسیسینا عالم ہیں ورہبانن اور راہب ہیں وَأَنَّهُمْ اور بے شک وہ لا يستكبرون تکبر نہیں کرتے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل لعنت کی گئی ان لوگوں پر جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کی راہ اختیار کی. بنی اسرائیل اصلاً تو مسلمان تھے لیکن ان میں سے جو لوگ اسلام سے پھر گئے کفر کو اپنے لیے پسند کر لیا ان کے لیے لعنت بھیجی گئی. کس طرح کیسے؟ على لسان داوود داؤد علیہ السلام کی زبانی کہاں پر؟ زبور میں. وعیس ابن مریم اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی کہاں؟ انجیل میں اور قرآن میں بھی ہے. کیوں ایسا کیوں ہوا؟ ذالکا یہ اس لیے ہوا بما عصوا کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی. عصیان نافرمانی وہ کیا ہوتی ہے؟ واجبات کا ترک کر دینا جو کرنے کے کام ہیں ان کو نہ کرنا اور حرام کاموں کا ارتکاب کرنا یعنی جو نہ کرنے کے ہیں ان کو کرنا. عصو میں کیا ہے؟ کرنے کے کام نہ کرنا اور نہ کرنے کے کرنا. وکانو اور تھے وہ یعتدون حد سے بڑھ جاتے. اعتداء اعتداء اعتدال کا اپوزٹ ہے حد توڑ دینا یعنی دین میں غلو کرنا بدعات ایجاد کرنا یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہوئی وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہوئے. اور کیا جرم تھا؟ کانو تھے وہ لا یتناہون نہ روکتے تھے. یتناہون نہی سے ہے نون ہے یہ نہیں. وہ نہ روکتے تھے ام منکرن برائی سے. فعلوہ جس کو انہوں نے کیا یعنی اپنی قوم کو برائیوں سے یا اپنے لوگوں کو ایک دوسرے کو برائی سے روکتے نہیں تھے غلط کاموں سے منع نہیں کرتے تھے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک کرنا ان پہ لعنت کا سبب تھا.
لبئس ما کانوا یفعلون، البتہ کتنا برا تھا جو کچھ کہ وہ کر رہے تھے.
بات یہ ہے کہ کسی بھی قوم میں بگاڑ چند لوگوں سے شروع ہوتا ہے. چند لوگ ایک نئی رسم ایجاد کرتے ہیں، ایک نیا فتنہ کھڑا کرتے ہیں، ایک نئی خرابی ایجاد کرتے ہیں، ایک نئی بدعت کو ہوا دیتے ہیں. اگر قوم کا اجتماعی ضمیر زندہ ہو تو وہ سب مل کر غلط کام کرنے والوں کو گھیر لیتے ہیں، روک لیتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. لیکن اگر قوم بے حس ہو چکی ہو تو انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون اچھا کر رہا ہے، کون برا کر رہا ہے. اور اس طرح وہ خرابی جو چند افراد سے شروع ہوتی ہے، وہ آہستہ آہستہ پورے معاشرے کو اپنی زد میں لے لیتی ہے. بالکل اسی طرح جیسے کوئی وبا ہو، کوئی بھی وبا، مثلاً طاعون جب پھیلتا ہے تو ایک دم پورے شہر میں نہیں پھیلتا، ایک چوہے سے ابتدا ہوتی ہے اور پھر وہ انسان ایک انسان تک، ایک انسان کی بیماری دوسرے، دوسرے سے تیسرے، اور اگر وہاں اس کا قلع خما نہ کیا جائے تو پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے وہ بیماری. اسی طرح کوئی بھی وائرس جب پھیلتا ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب زکام کا موسم آتا ہے تو ہر شخص تک کچھ نہ کچھ اثرات چلے جاتے ہیں. جب آندھی اڑتی ہے تو ہر گھر میں کچھ نہ کچھ گرد پھر پہنچ جاتی ہے. ایسے میں اسلام میں جب خرابی کی ابتدا ہو رہی ہو یا کہیں بھی کوئی برائی ہو تو یہ مسلمان امت کا بحیثیت امت، پھر مردوں اور عورتوں، پھر مسلمان حکومت، اور انفرادی سطح پر ہر ہر شخص کی یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ وہ کیا ہے، برائی کو روکے اور نیکی کا حکم دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے. کلکم رائن، ہر شخص نگران ہے. رائی آپ کو معلوم ہے کس کو کہتے ہیں؟ کس کو؟ شیفرڈ، گڈریا. گڈریا کا کیا کام ہوتا ہے؟ کہ لک آفٹر کرے کہ بھیڑیں کہاں جا رہی ہیں. بھیڑیں کیا ہیں؟ گلہ، ایک قوم. تو ہر مسلمان کا فریضہ کیا ہے، اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ کہ وہ ایک گڈریے کی طرح ساری قوم کی بھیڑوں کو لک آفٹر کرے کہ کدھر کوئی ادھر ادھر تو نہیں جا رہی، لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. یہ ایک ذمہ داری ڈالی گئی. پھر عورت کو بھی ذمہ دار قرار دیا گیا، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عنها، عورت بھی اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے، نگران ہے، اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے، عورتوں کی نسبتاً کم ہے. عورت سے جس کے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ اس کا گھر ہے، لیکن مردوں سے ایک طرح سے پورے معاشرے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، کیونکہ ان کا دائرہ کار وسیع ہے. بہرحال چھوٹا ہوا کوئی بھی نہیں، ہر ایک کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف لائے اور برائی سے روکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم، یا تو تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے، اسے حق اور انصاف کی طرف زبردستی لوٹاؤ گے، اور اسے عدل کا جبرن پابند کرو گے، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ آپس میں ٹکرا دے گا، اور تم پر بھی کوئی ایسی پھٹکار ڈالے گا جیسے پہلے ان لوگوں پر ڈالی گئی، یعنی تم سے پہلے لوگوں پر، یعنی جیسے بنی اسرائیل اللہ کی رحمت سے دور ہوئے، لعنت کے مستحق ہوئے. اگر امت مسلمہ نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی تو ان کے اندر بھی یہی چیز آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرماتا ہے کہ بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری دعا قبول نہ کروں. یعنی جو قوم یہ کام چھوڑ دے گی اس کی دعائیں قبول نہ ہوں گی. اور تم مجھ سے مانگو اور میں تمہیں نہ دوں، اور تم مجھ سے مدد طلب کرو اور میں تمہاری مدد نہ کروں. یہ آفت کب آتی ہے کہ انسان لعنت کا مستحق ہو، اور لعنت کا مستحق ہونا کیا ہے؟ کہ اللہ سے مدد مانگے، دعا کرے اور وہ قبول نہ ہو.
ये कब होता है? जब इंसान बुराई से रुकता नहीं और नेकी का हुक्म नहीं देता। इसी तरह एक और हदीस है, अल्लाह की कसम तुम जरूर लोगों को नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से रोका करो और जालिम का हाथ पकड़ लिया करो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। यानी जो बनी इसराइल को हुआ। फिर एक रिवायत में है, सबसे पहला नक्स यानी सबसे पहली खराबी जो बनी इसराइल में दाखिल हुई वो ये थी कि एक आदमी दूसरे आदमी को बुराई करते हुए देखता तो कहता अल्लाह से डर और बुराई छोड़ दे, ये तेरे लिए जायज नहीं। लेकिन दूसरे दिन फिर ऐसे के साथ यानी उसी के साथ बुराई करने वाले के साथ खाने पीने उठने बैठने में कोई आर और शर्म महसूस नहीं करता था। यानी एक दिन मना करता अगले दिन खुद भी उसके साथ हो जाता, हालांकि ईमान का तकाजा उससे नफरत और तर्क ताल्लुक का था, जिस पर अल्लाह ताला ने उनके दरमियान आपस में अदावत डाल दी और वो लानत के मुस्तहिक करार पाए। और फिर आपने यही फरमाया कि अल्लाह की कसम तुम जरूर लोगों को नेकी का हुक्म दिया करो और बुराई से रोका करो और जालिम का हाथ पकड़ लिया करो, वरना तुम्हारे दिलों में भी ऐसे ही एक दूसरे के खिलाफ अदावत हो जाएगी। ये आयात और ये अहादीस वाज़े तौर पर हम सब की एक जिम्मेदारी बताती हैं, और वो क्या कि हम नेकी को आम करें और बुराई को रोकने की कोशिश करें, वरना क्या होगा? जैसे एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ लोगों ने जहाज में सवार होने के लिए कुर्रा डाला और कुर्रे की रूह से कुछ लोग निचली मंजिल में बैठे, कुछ ऊपर वाली में। निचली मंजिल वालों को पानी ऊपर की मंजिल से हासिल करना पड़ता था, जिससे ऊपर की मंजिल वाले तंग पड़ते थे। अब निचली मंजिल वालों ने उसका हल ये सोचा, क्यों ना जहाज के निचले तख्ते में सुराख करके पानी नीचे समुन्दर से ले लिया जाए, फिर अगर निचली मंजिल वाले ऊपर की मंजिल वाले दोनों मिलकर इन सुराख करने वालों का हाथ न रोकेंगे तो निचले और ऊपर वाले सब बर्बाद होंगे, गर्क हो जाएंगे। तो इससे क्या पता चलता है कि अगर कोई बुराई कर रहा और उसको रोका ना जाए तो उसकी आफत में सब आ सकते हैं। एक और हदीस में हजरत अबू बकर फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहते सुना कि जब लोग जालिम को देखें और उसका हाथ न पकड़े तो करीब है कि अल्लाह की तरफ से इन पर आम अजाब नाजिल हो, यानी सब के ऊपर फिर मुसीबत आए। तो इससे क्या बात मालूम होती है कि जहां भी इंसान खराबी देखे उसे रोकने की कोशिश करे।